أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی الحمد للہ آپ لوگ سب اپنی بریک سے واپس آ گئے ہوں گے, تو ان شاء اللہ اب یہ کہ ہم اپنی تفسیر واپس سے کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے جی, ریڈی ہیں سب؟ ٹھیک ہے, تو ان شاء اللہ ہم اسٹارٹ کریں گے آیت نمبر 12 کی کو واپس سے اسٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے, چلیں اسٹارٹ ملا فائل. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم, ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا, أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه, واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا, إن أكرمكم عند الله أتقاكم, إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا, قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم, وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا, إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله, أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض, والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا, قل لا تمنوا علي إسلامكم, بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض, والله بصير بما تعملون.
ایک تجسس جو مائیں نہ چاہتے ہوئے بھی بچوں کو سکھا دیتی ہیں, وہ کیا کہیں سے ہو کے آئے, مثلا بچے چچی کے گھر گئے, کیا کھایا تھا, روٹی پکا کے دی تھی چچی نے, جو تمہیں دیا تھا وہی اپنے بچوں کو دیا تھا. ایک خاص حد تک ہر ایک کو پتا ہوتا ہے, آپ جیسے آپ جاتے ہیں تو آپ کے گھر والے پوچھا آج کیا پڑا, بہت اچھی بات ہے, لیکن آپ بھی پوچھ سکتے ہیں آپ نے کیا کیا کہاں کے. چھوٹے چھوٹے معاملہ تو زندگی کا حصہ, جہاں آپ دیکھیں نا کہ بدبو آنے لگ گئی ہے بے اعتمادی کی, تو وہاں پہ نہ کریں. اور عام لوگوں کا تجسس تو بالکل چھوڑ دیجیے, انتہائی بری عادت ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان نہ خود خوش رہتا ہے نہ کوئی دوسرے کو خوش رکھ سکتا ہے. ایسا بندہ ہر وقت دکھی ہوگا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, وہ ہر وقت گہری سوچ میں آپ کو دیکھتے ہیں. کچھ لوگ اپنی آنکھوں کو نا یوں سکیڑتے ہیں, یوں دیکھیں یہاں لائنیں بن جاتی ہیں. یہ بھی اچھی عادت نہیں ہوتی, یہ ایک اندر کی چوری کھلتی ہے. فیس ریڈنگ اگر آپ کو آتی ہے تو بعض لوگ یوں کر کے دیکھتے ہیں نا, یہ حسد کی نظر ہوتی ہے, تجسس کی نظر ہوتی ہے. نارمل رہیں, مجھے کیا, مجھے تو یہ تجسس پہ وہی بات یاد آتی ہے نا جو پہلے بھی شخص سنائی تھی آپ کو, کہ مرزا غالب کو کسی نے کہا کہ آپ کو پتا آپ کے ہمسائے میں کھیر پکی ہے, تو کہا تو مجھے کیا, کہا نہیں مجھے پتا چلا آپ کو بھی بھیجے گا, تو کہا پھر تمہیں کیا, مجھے کیا اور تمہیں کیا, لکھ لے مجھے کیا, یہ جملہ بڑا بڑا لکھ لیں اپنی ڈائری میں, مجھے کیا, اللہ کا معاملہ اللہ خود پوچھے گا. ہاں اگر کسی کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس کے حالات جان کے دکھی کیوں ہوں گے, پھر اللہ کے ساتھ معاملہ اس کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من سطر مسلما سطرہ اللہ یوم القیامہ, جو اس دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ جو زبان سے تو ایمان لایا ہے، بڑا پیارا عربی کا لفظ ہے، یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ، اے وہ گروہ جو زبان سے تو ایمان لایا ہے لیکن ایمان اس کے دل میں داخل نہیں ہوا. مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو، ان کی پوشیدہ باتوں کا سراغ مت لگایا کرو. جو مسلمانوں کی پوشیدہ باتوں کا پیچھا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مخفی باتوں کا پیچھا کرتا ہے. سوچیے ذرا، آپ کسی کے پیچھے لگتے ہیں نا، اللہ آپ کے پیچھے لگے گا. اور جس کی چھپی ہوئی باتوں کا پیچھا خدا کرے تو وہ اس کو اس کے گھر میں رسوا کر دیتا ہے. گھر میں دیکھیے، جو دوسرے کی ٹو بڑی لیتا ہے نا، اللہ اس کی ٹو اس کے گھر والوں کے دلوں میں ڈالے گا اور گھر والوں میں وہ ذلیل اور رسوا ہو جائے گا. اسی طرح ارباب حکومت کو بھی بلا وجہ لوگوں کے مخفی رازوں پر آگاہی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اب یہ ایک اور اینگل ہے کہ حکمران تجسس کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں ایک روایت ہے حضرت امیر معاویہ کی، کہتے کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اگر تم لوگوں کی پوشیدہ باتیں جاننے کے در پہ ہوگے تو تم انہیں خراب کر کے چھوڑو گے. کسی کے اندر جب ایسی چیزوں میں آپ جائیں گے تو درست نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے انسان غلطیوں میں آئے گا. اور حضرت عمر کا ایک واقعہ آپ کے لیے مثال کے لیے موجود ہے کہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت لگا رہے تھے، ایک گھر سے آپ کو ایک شخص کے گانے کی آواز آئی، یعنی گانے گا رہا تھا. اب اس دور میں چونکہ ایک ہی گھر سے آئی تھی تو عمر کا ماتھا ٹھنگا، آج کے دور میں ہوتے تو کہتے کوئی بات نہیں، ہاں یہ تو ہر گھر سے آ رہا ہے. غصہ آ گیا، یہ کیا کر رہا ہے، دیوار پھلانگ کر اندر گئے. کیا دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس کے پاس ایک عورت بیٹھی ہے اور پاس ہی شراب بھی رکھی ہوئی ہے. اب تو ذرا سوچے عمر کا حال کیا ہوگا، غصے سے بے قابو ہو گئے. فرمایا، یا عدو اللہ، او اللہ کے دشمن، تجھے کیا ہو گیا، کیا تجھے یہ گمان نہ تھا کہ تو ایسی نافرمانی کرے گا اور اللہ تیری پردہ پوشی کر دے گا، یعنی کہ اللہ تیرا پردہ نہیں کھولے گا. اب سوچیے کہ حضرت عمر کا غصہ، اور بالکل سچ بات کہہ رہے ہیں، لیکن اس شخص کا کام سنیے، اس شخص کی بات. کہنے لگے، امیر المومنین جلدی سے کام نہ لے، اگر میں نے اللہ کی ایک نافرمانی کی ہے تو آپ نے تین کی ہیں. کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا تجسسو، تم تجسس نہ کرو، آپ نے میری جاسوسی کی. دوسرا اللہ کا حکم ہے، وات البیوت من ابوابھا، گھروں میں دروازوں سے داخل ہو جاؤ تو آپ تو دیوار پھلانگ کر آئے ہیں. اور تیسرا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا، کہ تم کسی کے گھر میں داخل نہ ہو جب تک کہ اس سے اجازت نہ لے لو، تو آپ تو میری اجازت کے بغیر آئے ہیں. سوچیے آپ دیکھیے کہ اس سے لگ رہا ہے قرآن پڑھا ہوا تھا. قرآن پڑھے پہ بھی اللہ رحم کرے اتنے بڑے بڑے گناہ کر سکتے ہیں، تو پھر دوسروں کا کیا حال ہوگا. آپ نے فرمایا، اگر میں اب تم کو معاف کر دوں تو کیا تم آئندہ ان جرائم کا ارتکاب نہ کرو گے؟ اس نے کہا ہاں. کہنے لگا کہ ایسا نہیں کروں گا، یعنی اس پہ معاملہ رفع دفع ہو گیا، کیونکہ اس کا جرم بہرحال شدت کے اعتبار سے بڑا تھا، اس کے پاس شراب بھی تھی جو حد کے قابل تھا. حضرت عمر سے جو غلطیاں ہیں وہ اخلاقی غلطیاں تھیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی بڑا قانون نہیں ٹوٹ رہا تھا. لیکن جہاں حکومت کے لوگوں کو یہ پتا چلے کہ لوگ حکومت کے خلاف کام کر رہے ہیں، کوئی سی آئی ڈیز ہے، تو پھر بہرحال کرنا جائز ہے. تو ساری باتوں کو مختصر کرتے ہیں کہ کسی وجہ کے ساتھ تو بندہ کر سکتا ہے تجسس، لیکن بلا وجہ نہیں کر سکتے، اور دوسروں کی تو بالکل نہ کریں، سب کو ان کے حال پہ چھوڑے. آپ جب ہر وقت دوسروں کا سوچیں گے نا تو آپ کا ذہن مطمئن نہیں ہوگا. پرسکون لوگ وہ ہوتے ہیں جو فون کم استعمال کرتے ہیں، خبریں کم سنتے ہیں، اپنے گھر کے معاملات کو نبیٹتے ہیں، اور اللہ خیر صلاح عبادت کریں، نماز، روزہ، دعا، اور در سے سارا دن یہ جو تجسس ہے نا، وہاں کیا ہو رہا ہے دنیا میں اور وہاں کیا ہو رہا ہے، یہ خبروں نے اسی ایک چیز کو بھی اور زیادہ معروف کر دیا. تو بہرحال تجسس کے بعد اب اگلی چیز ہے، ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، یعنی کوئی بھی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے. اب غیبت کا لفظ دیکھیے، غاب یغیب غیب سے ہے، غیبت کا لفظ غیب سے ہے. ہاں دیکھیے کیسا بڑا لفظ ہے، جس پہ اگر ہم غور کریں تو کتنا کچھ ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ غیبت ہوتی ہے اس شخص کی جو غائب ہو. اگر اس کے اندر وہ چیز ہے تو پھر وہ غیبت ہے، اور اگر وہ اس کے بیچ میں نہیں ہے تو پھر وہ بختان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہم جو بات کہتے ہیں وہ تو اس میں ہوتی ہے، تبھی تو ہم کہتے ہیں، کہا اسی لیے تو وہ غیبت ہے، اگر وہ بات اس میں نہ ہو اور تم کرو تو وہ تو بختان ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کو مردہ بھائی کے گوشت کے ساتھ تعبیر کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح مردہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اسی طرح جس کی آپ غیبت کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اس کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہوتی کہ وہ اپنی سچائی پیش کر سکے. اللہ تعالیٰ نے مردہ بھائی کے گوشت سے اس کو تشبیہ دے کر اس کی کراہت کو بڑھایا. تلاوت سنیں اور جتنی باتیں ہوئی ہیں اس کو ذرا جذب کریں.
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
چھوٹی سی چیز اور تجسس کے سامنے آ گئی کہ کیا فاسق اور فاجر لوگ، یعنی جو بہت ہی معروف ہوتے ہیں کسی بھی سوسائٹی میں گناہوں کی تشہیر میں، ان کے ساتھ بھی بدگمانی رکھی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ مثلا یہ کہنا بعض لوگ کہتے ہیں تمہیں کیا پتا وہ اندر سے کتنی نیک ہیں، وہ فلاں طوائف ہے تمہیں کیا پتا اللہ کو کون سی نیکی پسند آ جائے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے کہ جو چیز تو خود ہی کھول کھول کے دکھا رہا ہے آپ اس کے بارے میں گمان کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. یہ بھی بہت بڑا دھوکہ لوگ دیتے ہیں کہ تمہیں کیا پتا فلاں اندر سے کتنا نیک ہے. ایک عجیب و غریب سی شیطان نے مہم چلائی ہوئی ہے کہ جو نیک کام کرنے والے ہیں مولوی حضرات نیک، ان کے اندر کو برا ثابت کرو، تمہیں کیا پتا ان مولویوں کے اندر کیا، اور جتنے فاسق فاجر کہتے تمہیں کیا پتا وہ کتنے بھولی ہیں، ان کو تو یاد ہی نہیں رہتا کپڑے پہننے میں تھے کہ نہیں، وہ تو ایسی باہر آ جاتی ہے ان کو تو یاد ہی نہیں ہوتا. تو اب جب کوئی خود ہی ظاہر کرتے تو پھر ہمیں نہیں کچھ کہنے کی ضرورت، لیکن اس کا تو اپنا آپ کھل کے سامنے آ رہا ہے کہ یہ کچھ کرے. پھر ایک اور چیز یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کے عیب کو چھپایا، لیکن عیب کس حد تک ہوتا ہے یہ پھر ایک ڈفرینٹ سٹوری ہے، لیکن اس کا عیب جو تھا، میں آپ کو حدیث پڑھ کے سنانا چاہ رہی ہوں، فرمایا کہ جس نے کسی کا کوئی مخفی عیب دیکھ لیا، پتہ چل گیا آپ کو کسی کا عیب، پھر اس پر پردہ ڈال دیا تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے کسی زندہ گاڑی ہوئی بچی کو موت سے بچا لیا. یعنی بے شک کسی کا عیب کھل جائے، کھل بھی سکتا ہے، تجسس ہوتا ہے، لیکن اس کو دوسروں کے سامنے نہیں کھولنا چاہیے، یہ بھی تشہیر میں ہوتا ہے. پھر ایک روایت میں آتا ہے اذا ظننتم فلا تحققوا، جب کسی شخص کے بارے میں تمہیں کوئی بدگمانی ہو جائے تو اس کی تحقیق نہ کرو. بدگمانی ہوتی ہے تو ہم شروع ہو جاتے، لیکن یہ ہے کہ وہی بات کے مقصد کے ساتھ جب یہ ہوگا تو پھر ہوگا. پھر تجسس سے ایک بات کہوں گی، کوئی رشتہ کرنا ہے آپ کو، وہاں کا تجسس لڑکا کیسا ہے، اس کی عادات کیسی، بالکل جائز ہے. آپ اس کو وہی کیٹیگری کر لینا کہ تجسس کہاں جائز ہے، کہاں پسندیدہ ہے، کہاں ناجائز ہے، کہاں مکروہ ہے. تو یہ ساری جو بھی میں نے اسکیٹرڈ باتیں کی وہ آپ ایک جگہ ان کی جمع کر سکتے ہیں. کسی سے کاروبار کرنا ہے، اب آپ کو تجسس ہے کہ یہ آدمی ایماندار ہے بھی کہ نہیں، پھر اس کے بارے میں کہیں بھی پرکھ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا تھا کر کہ دو لوگوں کا پیغام تھا ان کے پاس، ایک معاویہ تھا اور ایک ابو الجہم تھے. تو آپ سے کہا کہ کیا میں شادی کر لوں ان میں سے، کس کے ساتھ کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ معاویہ مفلس ہے، یعنی غریب ہے، تم دیکھ لو اگر تم تنگی ترشی میں گزارا کر سکتی ہو، اور جو دوسرے ابو الجہم وہ بیویوں کو بہت مارتے پیٹتے ہیں. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کی بات کھولی کہ جو کہ عام حالات میں نہیں. اب اس کو آپ غیبت میں لے لیں، غیبت نہیں ہے، تجسس میں لے لیں، اس عورت کا تجسس کرنا جو تھا وہ بالکل جائز تھا کیونکہ اس کی زندگی کا معاملہ تھا. تو جہاں بھی کہیں کوئی ایسا معاملہ ہوگا تو اس وقت پھر انسان اپنے آپ کو خود سمجھا لے گا کہ مجھے یہاں یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. شوہر سے باتیں کرنا بھی غیبت ہے، بعض لوگ تو یہ سرٹیفکیٹ دے کے بیٹھے ہوئے کہ شوہر سے بات کرنا یہ کوئی غیبت ہی نہیں ہے, اور وہ بھی سنتے ہیں ایک ایک بات, اچھا فلاں پھر کیا ہوا, تو شوہر کے ساتھ بھی غیبت ہوتی ہے, کوئی شوہر غیبت پروف نہیں ہوتا. کچھ روایات آپ کو سناتی ہوں غیبت کے بارے میں, اس لیے کہ یہ اتنا زبردست مضمون ہے کہ بندے کی زبان لڑکھڑانے لگتی ہے, تو بہتر ہے کہ حدیث ہی کو سامنے رکھا جائے. ایک حدیث تو وہی ہے کہ جو کسی کے اندر بات ہے اس کو تو پیش کیا تو غیبت ہے, نہ وہ چیز ہوئی تو وہ بختان ہے, اور یہ صحیح مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی اور کئی دوسری روایات میں ہے. ایک اور روایت, ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا غیبت کیا ہے, آپ بھی سوچتے نا غیبت ہوتی کیا ہے, آپ نے فرمایا کہ یہ کہ تو کسی شخص کا ذکر اس طرح کرے کہ وہ سنے تو اسے ناگوار گزرے. یہ ہے ہم سب خواتین کے سامنے کرائیٹیریا, کہاں کہیں یہ باتیں ہیں کہ غیبت ہے. لوگ کہتے ہیں باتیں تو کر رہے ہیں, کوئی کہتا ہے دکھ سکھ کر رہے ہیں, کوئی کہتا ہے دل کے پول کھول رہے ہیں, کوئی کچھ. تو ایک جملہ نوٹ کر لیں, جو بات میں اس کی اب کر رہی ہوں اگر میں اس کے سامنے کروں تو اس کو کیسی لگے گی, یہ ہے غیبت. زبانیں بند ہو جائیں گی نا, ہم تو ذرا کوئی پردے کے پیچھے جاتا ہے تو ہم جلدی گرگر گرگر اس کے بارے میں باتیں شروع کر دیتے ہیں, سامنے آتا ہے تو پھر ہم اسمائلی فیس بنا کر اس کو بہت ہی زیادہ اسمائل پاس کرنے لگتے ہیں. اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, اگر سے میری بات حق ہو, سچ بات کروں پھر بھی, آپ نے فرمایا اگر تیری بات باطل ہو تو یہی چیز پھر بہتان ہے. تو لہٰذا اس کا تعلق ناپسندیدگی کے ساتھ ہے دوسرے کی. اسی طرح ایک صحابی تھے, ابو داؤد کی روایت ہے, مائش بن مالک کو زنا کے جرم میں رجم کی سزا دی گئی. اللہ کے نبی نے راہ چلتے ایک شخص کو دوسرے سے یہ کہتے ہوئے سن لیا, یعنی مائش صحابی تھے, زنا ہو گیا, حد لگ گئی, بس اللہ نے پاک کر دیا, لیکن دوسرا شخص ان کے بارے میں کمنٹ دے رہا تھا کہ اس شخص کو دیکھو کہ اللہ نے اس کا پردہ ڈھاک دیا تھا مگر اس کے نفس نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا جب تک کہ یہ کتا موت نہ مار دیا گیا. اس ویلے کچھ دور آگے جا کر راستے میں گدے کی لاش سڑتی ہوئی نظر آئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور ان دونوں کو بلایا اور فرمایا اتریے اور اس گدے کی لاش کو تناول فرمائیے. ان دونوں نے عرض کیا اللہ کے رسول اس کو کون کھائے گا؟ فرمایا ابھی ابھی آپ لوگ اپنے بھائی کی عزت پر جو حرف زنی کر رہے تھے وہ اس گدے کی لاش کھانے بہت زیادہ بری تھی. دن میں کتنی دفعہ لاشیں کھاتے ہیں؟ قرآن پڑھنے والی زبانیں اور قرآن پڑھانے والی زبانیں دوسروں کی باتیں نہیں کرتی. نکال دیں اپنی عادت, اس عادت سے نکال دیں, کھرچ کے نکال دیں. کچھ کو تو فطری طور پہ کم باتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے, ان کے لیے صورت پہ عمل کرنا مشکل نہیں ہے. کچھ بہت ٹاکیٹو ہوتے ہیں, ہر وقت بولنا, کوئی موضوع سخن ہے, باہر بیٹھے ہیں تو اس کی بات, گاڑی میں بیٹھے ہیں تو اس کی بات, کوئی راہ چلتا آیا اس کی بات, چل رہے تھے تو اس کی بات, فون پہ بات ہوئی تو اس کی بات, مت کیجیے, چھوڑ دیں, کیونکہ اس کا کل قیامت کے دن بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مستثنا ہیں, کہ جس میں کسی شخص کے پیٹ پیچھے یا اس کے مرنے کے بعد اس کی برائی بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت احتیاط لازم ہے. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین زیادتی کسی مسلمان کی عزت پر ناحق حملہ کرنا ہے, یا ابو داؤد کی روایت ہے. عزت پہ حملہ ہوتا ہے غیبت کے ذریعے؟ بہت زیادہ ہوتا ہے. ناحق کی قید لگائی, حق کی قید نہیں لگائی, یعنی جہاں بھی کسی کو خام خواہ بدنام کیا جائے. ایک دفعہ ایک بدو آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز میں شامل ہوا اور نماز ختم ہوتے ہی یہ کہتا ہوا چل دیا کہ خدایا مجھ پر رحم کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور ہم دونوں کے سوا کسی کو اس کی رحمت میں شامل نہ کر. یعنی اس نے اللہ کی رحمت کو مختصر کرنا چاہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اتقولون هو ادل ام بعیره, کیا تم لوگ کیا کہتے ہو, یہ شخص زیادہ نادان ہے یا اس کا اونٹ؟ اب آپ نے اس کے بارے میں یہ بات کی, اس کو اونٹ سے ملا دیا. الم تسمع الى ما قال, تم نے سنا نہیں وہ کیا کہہ رہا تھا. اب دیکھیں یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیٹ پیچھے کی نا, وہ پاس نہیں تھا, سلام پھر کے جا چکا تھا, تو آپ نے اس کے بارے میں یہ بات کہہ دی کہ اس طرح سے کیا, تو کیا یہ غیبت ہے؟ نہیں, یہ بات ایک پیار کی تھی نا. جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں کہ جی عقل بڑی کے بھینس, اور کئی کہتے ہیں بھینس, تو اب یہ چھوٹے چھوٹے جو محاورے ہوتے ہیں نا, اس طرح کی بات ہو رہا ہے, لیکن ہر وقت ٹچکر بازی اور اس طرح کی کیفیت جس سے کسی کے آنسو نکل آئے, کوئی برا مانے وہیں رک جائیں کہ یہ چیز اس کے لیے پسندیدہ نہیں ہے. پھر وہی بات ہے کہ غیبت اس کی کر سکتے ہیں جس کے اندر کوئی عیب ہو اور کوئی آپ سے مشورہ کر رہا ہے, جیسے کہ آپ کو روایت بتائی صحیح بخاری اور مسلم کی کہ فاطمہ بنت قیس کے پاس دو لوگوں کا پیغام آیا, تو ایک کے بارے میں آپ نے کہا کہ یہ عورتوں کو مارتے ہیں, دوسرے کے بارے میں کہا کہ یہ مفلس ہیں. تو اب زندگی کا مسئلہ تھا, آپ نے سچ بولا, غیبت نہیں تھی. آپ کوئی گھر لینا چاہتے ہیں, نیبرز کے بارے میں پوچھتے ہیں جا کے کسی نیبر سے کہ اچھا یہ چاہیں کہ یہ گھر والے کیسے ہیں، ارد گرد والے کیسے ہیں، تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس طرح ایک موقع پہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آپ اس وقت حضرت عائشہ کے گھر میں تھے. وہ شخص آیا تو حضرت عائشہ کو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جو شخص آ رہا ہے نا، یہ اپنے قبیلے کا بہت برا آدمی ہے. پھر آپ باہر تشریف لے کے اس سے بڑی نرمی سے بات کی، اچھے طریقے سے بات کی. جب واپس آئے تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ تو اس سے بڑی اچھی طرح بات کر رہے تھے، حالانکہ آپ نے اس کے بارے میں کہا کچھ اور ہے، یعنی ان کا کمنٹ تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کے نزدیک قیامت کے روز بدترین مقام اس شخص کا ہوگا جس کی بد زبانی سے ڈر کر لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم نے مجھے کس کے ساتھ برا معاملہ کرتے ہوئے دیکھا؟ مراد یہ کہ اگر وہ برا ہے تو میں تو اس کے ساتھ اچھا معاملہ کروں. سوال پیدا تھا پھر حضرت عائشہ کو آپ نے یہ کیوں کہا؟ آگاہ کرنے کے لیے کہ ایک مرد آ رہا ہے گھر میں، بری نظر بھی ہو سکتی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس وقت ان سے اتنا اچھا بولوں تم میرے بعد بھی اس کو دیکھ کے گھر میں بلا لو، یا اس سے سوچو کہ فلاں موقع پہ آیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی اچھی طرح بولے تھے. تو جہاں ذرا سا اندیشہ وہاں بتائیں، لیکن یہ نہیں کہ اب اپنے بچوں کو اپنے سسرالی رشتہ داروں کے خلاف ہی کر دیں. بعض مائیں چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں دادی پھوپھی چچی کے خلاف ہی زہر اگلتی رہتی ہیں، یہ بھی درست طریقہ نہیں ہوتا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک عیبت جو ایک عورت اپنے شوہر کی کی، ابو سفیان کی بیوی تھی، ہند ان کا نام تھا، آئیں آپ کے پاس کہنے لگی کہ ابو سفیان ایک بخیل شخص ہے، کنجوس ہیں، مجھے اتنا نہیں دیتے کہ میرے بچوں کی ضروریات کے لیے پورا ہو، تو میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اس کی چیزوں سے ضرورت کا لے لو. اب بتائیے کیا یہ اس عورت نے جو کیا یہ غیبت تھی؟ نہیں. لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، چھٹے پارے کی پہلی آیت میں آتا ہے کہ جب کسی پہ ظلم ہو رہا ہے یا اپنا حق لینا ہوتا ہے. تو اس طرح سے میں آپ کو یہ واقعہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ غیبت کی عملی صورتیں ہوں گی. لمبی چڑی باتیں ہم خود بھی کر سکتے ہیں، لیکن سنت سے جب دیکھتے ہیں تو ذہن زیادہ کھلتا ہے، کہاں غیبت کی حد ہے اور کہاں نہیں ہے. تو لہٰذا چند پوائنٹس نوٹ کر لیجئے کہ غیبت کہاں جائز ہے. نمبر ایک، ظالم مظلوم کے خلاف شکایت کر سکتا ہے، اس شخص کے سامنے جس سے اسے امید ہو کہ وہ ظلم کو دور کروا سکتا ہے. آج ہمارے یہاں ایک عجیب و غریب رسم پڑ چلی کہ حکمرانوں کے ظلم کی داستانیں زبان زدے عام ہیں، کر سکتا ہے کوئی وہ بندہ کچھ اس کے خلاف؟ بعض لوگ تو حکمرانوں کی غیبت کو غیبت سمجھتے ہی نہیں ہیں. وہ فاسق ہوں، وہ فاجر ہوں، وہ کچھ بھی ہوں، ہم نہیں کہہ سکتے ان کے بارے میں کچھ، زبانیں بند رکھنے کی ضرورت ہے. کہاں میڈیا پہ لا لا کے ان کو نشر کیا جائے، ان تک بات پہنچتی ہے تو پہنچائیے، خود بات نہیں کرنے کی ضرورت. دوسری چیز ہے اصلاح کی نیت سے. کسی شخص یا گروہ کی برائیوں کا ذکر ایسے لوگوں کے سامنے کیا جائے جن سے یہ امید ہو کہ وہ برائیوں کو دور کرنے کے لیے کچھ کریں گے. مثلا کوئی اپنے بچوں کی کوئی بات کہہ دیتا ہے کہ کسی دین سکھانے والے کو، کسی امام مسجد کو آ کے کہا کہ اچھا ذرا درس میں یہ یہ باتیں شامل کیا کریں، کیونکہ آج کل مردوں میں یہ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں عورتوں میں، تو اس کی اجازت ہے، اس میں اصلاح کی نیت ہے. اور کسی ایک انسان کا نام نہ ہو، مختلف لوگوں کی چیزیں ہوں. تیسری صورت، فتویٰ لیتے وقت کوئی عورت اپنے شوہر کے بارے میں فتویٰ لے رہی ہے کہ کیا میں اس کے ساتھ ان حالات میں رہ سکتی ہوں کہ نہیں رہ سکتی، تو ظاہر ہے کہ اس کو وہ واقعہ سنائے گی نا جس کی وجہ سے وہ اتنا بڑا قدم لے رہی ہے، تو یہ بھی جائز ہے. چوتھی صورت ہوتی ہے کہ لوگوں کو کسی شخص کے شر سے خبردار کرنا ہو کہ وہ اس کے نقصان سے بچ سکے. مثلا آپ دیکھیے کہ جب حدیث لینے جاتے تھے محدثین، تو راویوں کی چھان پٹک کرتے تھے، گواہیاں لیتے، ان کے بارے میں دیکھتے کہ کیسے لوگوں کے ساتھ معاملے. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ درست ہے. اسی طرح آج عدالتوں میں گواہی دیتے وقت، رشتہ کرتے وقت، شادی کرتے وقت، کہیں گھر خرید رہے ہیں، کوئی معاملہ کر رہے ہیں، ان ساری چیزوں میں. ٹھیک ہے. پانچویں صورت کیا ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف علل اعلان آواز بلند کرنا اور ان کی برائیوں پر تنقید کرنا جو فسق و فجور پھیلا رہے ہیں. یعنی وہی کہہ سکتے ہیں کہ تبلیغ میں کبھی ایسی کوئی بات کرنا کہ سوسائٹی کو جو ڈس رہے ہیں فسق اور فجور پھیلا کر، یا بدعت اور گمراہیوں کی اشاعت کر رہے ہوں، یا خلق خدا کو بے دینی اور ظلم و ستم کے فتنوں میں مبتلا کر رہے ہوں، ایسے لوگوں کے خلاف آپ اخبار میں آواز اٹھائیں، آرٹیکل لکھیں، کوئی بات کریں، کوئی لیکچر دیں، تو اس کی بھی رخصت ہے. چھٹی چیز، جو لوگ کسی برے لقب سے اس قدر مشہور ہو چکے ہوں کہ اس لقب کے سوا کسی اور لقب سے پہچاننے کی نہ جا سکتے ہوں، تو وہ صرف ان کا نام سمجھتے ہوئے کرنا ان کی برائی کے لیے نہ ہو، یہ بھی جائز ہے. بعض آپ کو دیکھیے کہ ایسے لوگ تھے، جیسے ایک کا نام عیاش تھا، ابو عیاش ایک نام گزرے، کئی بڑے بڑے محدثین ان کے نام بہت ہی زیادہ اس طرح کے ہیں کہ جو ہمیں پسند نہیں آتے. آرج ایک راویوں میں ایک نام آتا ہے, لنگڑے کو کہتے ہیں. اسی طرح بعض اپنی ایک آنکھ کی وجہ سے کانا معروف ہو چکا ہوتا ہے. کوئی ایسی چیزیں جس سے لوگ معروف ہو چکے ہیں اور لوگ اس کے بغیر کوئی سمجھ ہی نہیں سکتے, تو وہ پھر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی نے اس میں ہمارے لیے رخصت رکھی ہے. کبھی کبھی لوگ دوسرے کی برائی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سننے بیٹھ جاتے ہیں, یہ بھی بہت بری بات ہے. کچھ برے اتنے ویک ہو جاتے ہیں کہ جو بہو ان کے پاس بیٹھتی ہے وہ دوسری بہو کی برائی شروع کر دیتے ہیں. جس بیٹے نے آ کے پاؤں دبانے شروع کر دیے وہ دوسرے بیٹے کی برائیاں شروع ہو گئیں. کمزور ہوتے ہیں, ایسے بوڑھوں کے اوپر رحم کریں. سوچے کہ یہ کمزور ہیں, اب ان کے اندر برداشت نہیں رہی ہے, تو ایسی چیزوں پہ پھر آپ تھوڑی بیزاری اختیار کریں. چلے امی قرآن سنائیں, چلو امی صبح کی دعا سنائیں, شام کی دعا سنائیں, پھر اس میں تھوڑے سا آپ دلی کا اظہار کریں, اٹھ کے چلے جائیں. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں ہم تو غیبت نہیں کرتے لیکن لوگ ہم سے شروع کر دیتے ہیں. دو چار سیکنڈ دیکھیں پھر اس کے بعد موقع بدل دیں. چلے میں آپ کے لیے پانی لاتی ہوں, کہیں ایسی بہفل ہو رہی ہے آپ وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں. ایک بہت ہی ڈرانے والی روایت ہے جس کو سننے کے بعد واقعی ایک انسان اپنے آپ کو چیک کرنے لگتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حمایت ایسے موقع پر نہیں کرتا جہاں اس کی تذلیل کی جا رہی ہو, یعنی لوگ بیٹھے ہیں کسی کو ذلیل کر رہے ہیں, اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو, تو اللہ بھی اس کی حمایت ایسے موقع پر نہیں کرتا جہاں وہ اللہ کی مدد کا خواہاں ہوتا ہے. اللہ اکبر. ہم کہتے چھوڑ ہم کیوں برے بنے, شادیوں میں دعوتوں میں دیکھے لوگ کسی کی بات کر رہے ہیں, آپ کہتے اب ہم برے کیوں بنے, اخلاق کا تقاضا نہیں. اگر آپ اس کی حمایت نہیں کریں گے نا, حالانکہ آپ کو پتا ہے وہ سچا ہے, کل اللہ تعالیٰ بھی آپ کی حمایت نہیں کرے گا جہاں آپ سچی ہوں گی. اور اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حمایت ایسے موقع پر کرتا ہے جہاں اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو اور اس کی تذلیل اور توہین کی جا رہی ہو, تو اللہ عز و جل اس کی مدد ایسے مواقع پر کرتا ہے جہاں وہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. اب ایک سوال ہے کہ غیبت بہت کر چکے اب کیا کریں, احساس ہوا. ایک روایت سنا دیتی ہوں, بلکہ ایک دو روایتیں جو بہت ہی زیادہ لوگوں کو اس چیز کی کراہت دلاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا, غیبت زنا سے بھی شدید ہے. بہت سارے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کیسے بات ہے, فرق ہے اس میں. وہ کیسے کہ جو زنا کرتا ہے نا اس کو پتا ہوتا ہے یہ گناہ, غیبت کرنے والے کو پتا نہیں ہوتا میں گناہ کر رہا ہوں, پہلی بات. دوسری بات کہ زنا کرنے والا امید کی جاتی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ توبہ کر لے گا, لیکن جو غیبت کر رہا ہوتا ہے اس کی طرف سے یہ امید بالکل نہیں ہوتی. پھر تیسری بات ہے کہ زنا کا تعلق صرف ایک شخص کے ساتھ ہے, کسی ایک کی زندگی خراب ہو رہی ہے اس سے, بظاہر بعد میں اس کا اثر تو آگے تک جاتا ہے, لیکن جس سوسائٹی میں غیبت عام ہو جاتی ہے وہاں پوری سوسائٹی جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے پھر اس کی پکڑ ہو جاتی ہے. اسی طرح بعض روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ جائیں گے میدان محشر میں, اپنی نیکیاں ڈھونڈ رہے ہوں گے, وہ میری تہجدیں کدھر گئیں, وہ میرا صدقہ, وہ میرا خیرات, وہ اللہ کے راستے میں زیور میں نے اتنا دے دیا تھا اٹھا کے, وہ کدھر ہے دیکھ ہی نہیں رہا. تو ایک کہے گا وہ تو میں نے ساری جمع پونجی اٹھا کے پکڑا دی تھی اللہ کے راستے میں, کدھر گئی. اب سوچیں ذرا کتنا دکھ ہو اگر ہمیں پتہ چلے ہمارا دیا ہوا دنیا میں ضائع ہو گیا, کہاں آخرت میں ہی ضائع ہو جائے. تو فرشتے کہیں گے ہاں وہ جو تم غیبتیں کرتے تھے نا اس کی وجہ سے وہ ڈیلیٹ ہو گیا. اب سوچیں ایک تو نیکی کرنا مشکل, پھر اس پہ جمنا مشکل, قائم رہنا مشکل, جب پتہ چلے کہ وہ ضائع ہو گئی ہے. تو غیبت انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی. جس سوسائٹی میں غیبتوں کی عادت ہو جاتی ہے نا وہاں کسی کی عزت محفوظ نہیں ہوتی, کسی کا کوئی معاملہ جو ہے وہ درست نہیں ہوتا. حدیث میں آتا ہے حضرت انس راوی ہیں کہ شب معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, آپ نے فرمایا کہ مجھے لے جایا گیا تو میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے. سوچیے ذرا تانبا کاپر, اور وہ اپنے چہروں اور بدن کا گوشت نوچ رہے تھے. میں نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں, آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائی کی غیبت کرتے تھے اور اس کی آبرو ریزی کرتے تھے. تفسیر مصری کی یہ روایت ہے. اور جو دوسری روایت آپ کو دی ہے غیبت زنا سے بھی سخت ہے, یہ روایت ابو سعید اور جابر سے ہے, ترمذی ابو داؤد میں ہے اور تفسیر مصری میں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ غیبت ایسا گناہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے حق کی بھی مخالفت ہے اور بندوں کے حق بھی ضائع ہوتے ہیں. کیسے؟ جس کی غیبت کی گئی ہے اس نے جب تک آپ کو معاف نہیں کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کرے گا. آپ غیبت کر چکے کسی کی, اب آپ توبہ کر رہے ہیں, توبہ کرنے سے معاف ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. کفارہ غیبت لکھیے کہ غیبت کر چکے ہیں اب کیا کریں؟ پہلی بات ہے توبہ کریں اور اس حرام فعل سے رک جائیں، اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنی زبان کو اتنا گندا کیا آج تک، تو مجھے معاف کر دے۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز جو اس کے اوپر آتی ہے وہ کیا کہ جس کی غیبت کی ہوئی ہے جا کے اس سے معافی مانگے، اللہ اکبر۔ تیسری چیز ہے کہ اگر اس کی عزت پہ حملہ کیا تھا، میری غیبتوں سے کسی دوسرے کے اندر اس کی بدنامی ہوئی، لوگوں نے اس کو کسی حق سے محروم کیا، اس کی تلافی کرے۔ اب سوال پیدا، وہ بندہ ہے ہی نہیں، مر گیا۔ حضرت عائشہ نے کسی کو کسی مرے ہوئے شخص کی برائی کرتے دیکھا تو کہا، لوگوں اللہ کے بندو زندوں کی کرو، وہ تھوڑے ہیں، مرنے والوں کو تو چھوڑ دو۔ اور بعض واقعی دیکھیے، 10 سال سے فوت شدہ ساس کو نہیں چھوڑتے، ہی میری اماں مرحوما، اللہ ان کے پر رحم کرے، میرے انہوں نے زندگی کے دن بڑے بوجھل کیے، معاف کر دیں اس کو، چھوڑ دیں غریب عورت کو، وہ چلی گئی دنیا سے۔ ساتھ منہ سے کہتے جاتے ہیں اللہ بخشے، لیکن خود نہیں بخشتے۔ تو لہٰذا جو دنیا سے چلا گیا اس کی تو آپ کیا کریں، پھر اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ زندہ کی ہے تو جا کے سب کے سامنے، جہاں دوسروں کے سامنے اس کی برائی کی تھی، ان کے اندر ہی اس کی تعریف کریں، اس سے معافی مانگیں۔ اگر وہ معاف نہیں کرتا تو کوئی بھی اسے کہیں کہ خدا کے لیے میرے سے کچھ لے لو، لیکن مجھے معاف کر دو۔ حسن بصری کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو معلوم ہوا کہ کسی نے ان کی غیبت کی ہے، انہوں نے بڑا خوبصورت فریش فروٹ منگایا، بڑی پیاری باسکٹ سجائی اور اس کے بعد اس کو پیش کی اور کہنے لگے کہ جو آپ نے مجھے دیا ہے اس کا تو میں حق نہیں دے سکتا، جو میرے پاس تھا یہ قبول کیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کسی کی غیبت اور برائی کی ہے، قیامت کے دن اس کو غیبت کرنے والے کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ اسی طرح ایک بزرگ کا قول ہے کہ اگر تم نے غیبت کرنی ہی ہے تو اپنی ماں کی کرو، کیونکہ تمہاری نیکیوں کی وہ زیادہ مستحق ہے، کہ تمہارے پلڑے سے نکلی تو ماں کو مل جائیں گی۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت انس کی روایت ہے، ان من کفارت الغیبت ان یستغفر لمن اغتباہ تقول اللہم اغفر لنا ولہ۔ غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی غیبت کی گئی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت کرے اور یوں کہے کہ یا اللہ ہمارے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پھر ایک اور مسئلہ کہ کیا بچوں کی بھی غیبت کی جا سکتی ہے، یعنی بچوں کے گناہ معاف ہے نا، اس طرح مجنوں اور کافر ذمی، کیا ان کی غیبت کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی؟ تو ان کی غیبت نہیں کی جا سکتی، مکروہ ہے یہ بھی۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب ہم اپنے بچوں کی غیبتیں کرتے رہتے ہیں تو وہ پھر ایک تو بچے کو ڈھیٹ بنا دیتی ہیں اور وہ بھی کل ہم سے حق لیں گے۔ پھر اس طرح ایک اور چیز نوٹ کیجئے کہ غیبت جیسے زبان سے ہوتی ہے نا، قول اور کلام سے، اسی طرح فعل اور اشاروں سے بھی ہوتی ہے۔ لنگڑے کی چال بنا کر دکھانا، وہ ایسے چلتا ہے، وہ موٹی وہ لمبی، یہ بھی غیبت، آنکھوں کی بھی غیبت ہے، کسی کو دے کے آنکھ مار دینا، ہاں یہ چیز بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ ہوتی ہے۔ ایسے معاملات میں انسان کو بہت زیادہ فکر کی ضرورت ہے، زبان کو ذکر سے تر رکھیے۔ پھر اس کے لیے ایک اور ٹپ یہ ہے کہ آپ غیبت کیسے چھوڑ سکتے ہیں، اس کے لیے مہم چلائیں اپنی فیملی میں، بچوں کے ساتھ۔ صرف ایک دفعہ بچوں کو کہہ دیں کہ جب میں کسی کی برائی کرنے لگوں نا تو آپ مجھے بس مردہ گوشت یا مردہ بھائی یا گوشت، کوئی ایسی چیز کہہ دو، پھر دیکھیے آپ کے بچے آپ کو بولنے ہی نہیں دیں گے۔ وہ نہیں کبھی بھی بےچارے پیچھے ہوتے، ہم کر کے بھول جاتے ہیں، اس لیے ایسی چیزوں کو انسان کو اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ بچانے کی ضرورت ہے۔ اور آپ دیکھیے یہ زبان کا چسکا ہوتا ہے، صرف زبان کا چسکا، نجا من سمت، نجات پا گیا جو چپ رہا۔ میں تو کہتی 100 باتوں کی ایک بات ہے کہ کم بولیں۔ اگر 26 پارے پڑھنے کے بعد ہماری بولتیاں بند ہو جائیں نا تو ہم نے کچھ پایا۔ بہت ساری ہمارے اندر اخلاقی خوبیاں کیوں پیدا نہیں ہوتی، ہم بولتے بہت ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ 26 پارے پڑھنے کے بعد اب آپ کو بولنے کی عادت کم ہو گئی ہے؟ یہ تو 6 گھنٹے 5 گھنٹے 4 گھنٹے کی کلاس میں آپ سنتے ہیں اور آپ کو کلاس میں کہا جاتا ہے نا چپ رہے، یہ آپ کی پرسنالٹی میں ایک بہت گہرا اثر ڈالتی ہے۔ جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے، کیا ممکن ہے کہ وہ مسلسل 2 گھنٹے چپ رہے سونے کے علاوہ؟ کیا ہوتے ہیں تو فون اٹھا کے باتیں کرنی شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں غیر محسوس طریقے سے آپ کی شخصیت میں خاموشی کا اثر آتا ہے۔ پارا یاد کر رہے ہیں، پارا ترجمہ نہیں بول پا رہے نا، اچھی باتیں کریں، کیا کرنا ہے؟ دیکھیے کیا میرا یہ نصیب ہے، میں یہ سوچتی ہوں اپنے آپ کو کہا کریں، میرا یہ نصیب ہے میں ہمیشہ لوگوں کی گندگی چنوں؟ کبھی آپ باہر ٹریش میں سے بچوں کو گندی چیزیں چنتے دیکھیں، کوڑا کرکٹ میں سے کاغذ اور ڈبیاں اٹھاتے دیکھیں تو آپ کہیں میں اتنی گندی ہوں، میرے نصیب میں صرف لوگوں کی برائیاں چننا؟ میں ہر وقت بولوں جس مشین کو ہر وقت آپ استعمال کریں گے وہ کیا وہ ٹھیک ہوگی؟ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. یہ چیز جو بندے کو روکتی ہے اللہ کا تقویٰ. ہم لوگوں کا تقویٰ رکھتے ہیں, اللہ کی باتیں نہیں کرتے. اللہ سے ڈریں گے تبھی یہ چیز آئے گی, پلٹیں گے پھر پلٹیں گے. اچھا پھر ایک اور آپ ٹپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ جب آپ غیبت چھوڑنے کی نیت کر رہے ہیں نا, پھر کر لیں اگر غیبت بالفرض کسی دن, تو خود کو سزا دیں. مثلا زبان سے کیے نا, تو زبان ہی کا نیکی کریں. مثلا آپ 100 دفعہ استغفار کریں شعور کی رو دھو کے, یا آپ کہیں کہ اچھا میں ایک سپارہ پڑھوں گی قرآن کا اچھی آواز میں, خوبصورت قرأت کروں گی, میں قرآن کی ایک آیت یاد کروں گی, یہی آیتیں یاد کر لیں. پھر اس طرح آپ نے اگر کسی کو آنکھ کے اشارے سے کچھ کیا ہے تو آنکھ کو سزا دیں, اپنے آپ کو دیں, پیسوں سے سزا دیں, جو چیز آپ کو بوجھل لگتی ہے نا اس کے ساتھ اپنے آپ کو سزا دیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. کفارے جب ہوتے ہیں نا, جب فائنز ہوتے ہیں, تو اس کے بعد واقعی لوگ اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں امید بھی دلا دی کہ ان اللہ تواب و رحیم, وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. اس کو پتا ہے کہ میرے بندے کمزور ہیں, ان کی عادتیں شروع سے بگڑی ہوئی تھی, ان کو کسی نے اتنی شدت بتائی نہیں. آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں لفظ زنا سن کے کیا ہوتا ہے, ایک دم ابال آتا ہے. تو غیبت سن کے اٹس اوکے. ایک ہی حدیث میں تقابل میں دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آ سکتی ہے کہ کون سی چیز کس درجے پہ. ایک عالم تھے تو لوگوں نے ان پہ ایک اعتراض کیا, کہنے لگے آپ جب درس دیتے ہیں بات کرتے ہیں شرک اور توحید پہ دیتے ہیں, کوئی اور ٹاپک نہیں ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں دیکھوں گا. اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ ایک دن آئے مسجد میں تو بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے, تو لوگوں سے کہا تمہیں پتا میں نے باہر کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے اس کو سجدہ کر رہے ہیں. تو لوگ جو تھے وہ فوراً شروع, ہاں اچھا اوکے اوکے, کسی نے نوٹس نہیں لیا, بات ختم ہو گئی. اگلے دن پھر آئے وہ, انہوں نے بیٹھ کے لوگوں سے باتیں شروع کی, کہنے لگے تمہیں پتا ہے وہاں میں گیا تو ایک کنواں ہے اور اس کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں اور وہاں سے کچھ ایسے ہی فائدہ لینا چاہ رہے ہیں, تبرک لینا چاہ رہے ہیں. پھر بھی لوگوں نے کچھ نہ کہا. تیسرے دن پھر انہوں نے کوئی ایسی ہی بات سنائی کہ فلاں قبر پہ لوگ بیٹھے ہوئے وہ تو سجدے کر رہے تھے, چپ کر کے بیٹھے رہے. چوتھے دن آئے کہنے کہ آج میں نے ایک بڑا عجیب واقعہ دیکھا, کہ وہاں ایک آدمی تھا اور وہ کسی عورت سے زنا کر رہا تھا, کوئی ایسی بات کی, ہم جاتے ہیں. کہتے بس ابھی تمہیں مزید توحید پہ درس لینے کی ضرورت ہے, 3 دن سے میں توحید اور شرک کی واقعہ سنا رہا تھا تمہیں کوئی غصہ نہیں آیا, اور آج زنا کی سن کے تم سیکھ پا ہو گئے. تو اب دیکھیے ہماری سوسائٹی کا یہی حال ہے, ہم اس پہ کوئی فکر نہیں کرتے کوئی نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا, اس کا عقیدہ ٹھیک ہے کہ نہیں, وہ اللہ کے ماں سوا اوروں کو تو نہیں پکارتا. اور جہاں اس طرح کی اخلاقی چیزیں آتی ہیں جو کہ بہت بری ہیں, ناگوار ہیں, لیکن مومن شرک نہیں کر سکتا, جھوٹ نہیں بول سکتا, باقی گناہ سے ہو سکتے ہیں, تو لہٰذا لوگوں کے دلوں میں اللہ کا تقویٰ ڈالیں, اپنے بھی ڈالیں گے اللہ کا بھی ڈالیں گے. تو یہاں پہ یعنی غیبت کا موضوع پورا ہوا, پورا تو بس کھینچ کھینچ کے کیا, ابھی تو اس میں کئی چیزیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں, لیکن میں چاہتی ہوں کہ کچھ آپ خود بھی سوچیں, تدبر کریں, فکر کریں اور خود سے خود کو سزا دیں. اور دکھ سکھ کرنے ہیں تو کس سے کریں؟ ان نماش کو بس و خوشی اللہ. حضرت یعقوب نے کیا کہا تھا, اللہ میرا سارا دکھ سکھ تیرے ساتھ ہے. اکیلے میں جتنی اتنے لوگوں کی کرنی ہے اللہ سے کر لیں, تہجدوں میں کریں, سحریوں میں کریں, فجر میں کریں, اللہ سے کریں گے, کر سکتے ہیں آپ, اور کوئی حرج نہیں ہے. ہمیشہ دیکھیں کوئی آپ سے کہ میں تم سے ایک بات کہنے لگی ہوں, کہ فوراً اس کو پہلے ہی بتا دے کہ دیکھو مجھے آپ وہ بات بتائیے گا جو آپ کے خیال میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں. اور دوسری بات ہے اگر ایسے موقع نا تو چھپی بھی بات کریں, نام نہ لیں, فرسٹ پرسن کی بات نہ کریں. کوئی مثال ہے کسی کا اپنا ہی واقعہ نا, اپنی شوہر کی کوئی بات سنا رہا ہے تو آپ اس وقت یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک عورت ہے جس کا یہ معاملہ ہے. یہ ڈھکے چھپے بات اچھی ہوتی ہے, کیونکہ اگر سننے والا آپ کو یا آپ کے گھر والوں کو جانتا ہے تو اس کے ذہن میں نہ, اور سمجھ آ رہی ہوتی ہے لوگوں کو, کوئی کسی کی بات کرتا ہے تو وہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی اپنی ہے یا کسی کی ہے. تو ڈائریکٹ بالکل نہیں کرنی چاہیے, ان ڈائریکٹلی کر لینی چاہیے اگر ضرورت پیش آئے. اور آپ دیکھیں کہ آپ بے دلی سے بات کریں, میں نے تو دیکھا کہ غیبت تو اس طرح پھیلتی ہے جیسے رنگ میں آپ اور ڈالتے ہیں نا, ایک جیسے جلتی پہ تیل آپ بھی ڈالیں. آپ ایک بندے کو بولنے دیں, چپ کر کے سنیں, بیوقوف بن جائیں. وہ سوچے گا آپ اس کی بات سن رہے ہیں, اس کے بعد آپ کہیں آج سبزی کتنی ہے, تو کہے گا یہ میں نے کس پتھر کے آگے بیٹھ کے اپنا سر پھوڑا. تو آپ بالکل دلچسپی نہ لیں, اور جیسے آپ کو ذکر میں نے بیچ میں کیا کہ آپ اٹھ جائیں یا اس بات کا موضوع بدل دیں. اور عموماً لوگ دکھ سکھ ہی کا نام لے کر غیبت کرتے ہیں, تو شوہروں کے ساتھ بھی ہر بات کرنا اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے کے قابل ہے, یقین کریں. اگر عورتیں ہر بات اپنے شوہروں سے کریں گی نا, یقین کریں خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماریں گی. آپ اپنا راز تو نہیں دیتی کہ کتنے پیسے جمع کر کے رکھے ہوئے. آپ اگلا موضوع ہے وہ اس سے بھی زیادہ دکھتا ہوا. ایسے لگتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جاتے جاتے ہمیں پاک کر رہا ہے. آخری دنوں میں آپ دیکھیں جب لڑکیوں کی شادیاں قریب ہوتی ہیں نا تو ہر وقت ان کو ہر ایک سمجھا رہا ہوتا ہے. پہلے سمجھاتا تھا اب تو مجھے نہیں پتا. سمجھ پہلے ہی مار دیتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن جو اٹھتا ہے اچھی رہنا, ٹھیک رہنا, ساس سے اچھا بولنا, ماں سے اچھا بولنا, یہ کرنا, تو ایسے ہی لگتا ہے کہ ہم قرآن پڑھ پڑھ کے جو چیزیں اپنے اندر لے کے آتے ہیں اب اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اس کا رنگ دیکھتا ہے. اور اگر سورہ حجرات پڑھ کے ہمارے اندر اخلاقی تبدیلی یا ظاہری بیوٹی نہیں آئے گی نا تو پھر آگے پتہ نہیں کب آئے گی. میاں جو گھر میں آئے تو آتے ہی شروع ہو گیا. آپ سوچیں کہ ہماری کھانے کی ٹیبل پہ کیا باتیں ہوتی ہیں, کتنی ہیبتیں ہماری کھانے کی ٹیبل پہ ہوتی ہیں اور اکثر وہی ہوتی ہیں جس وقت بیٹھے باتیں کریں. اب آپ کیا کریں, چپ کر دیں, زبان سی لیں, منہ پہ نہیں اچھی بات کریں. آپ سب کے پاس تو آج کل ہر دن نئی خبریں ہوتی ہیں, 20-25 آیتیں آپ سن کے جاتے ہیں, آج یہ آیت پڑھی, آج یہ سنی, یہ سنائیے, مزاج ان کا بھی بدلے گا. اب اگلی ایک برائی جس کا انسانوں کی بہت بڑی جماعت جو ہے یا جو انسانوں کے بڑے بڑے گروہ اس کا شکار ہیں وہ دیکھتے ہیں. یا ایہا الناس, اے لوگو, یا نوٹ کیجئے گا, پیچھے یا ایہا الذین آمنو تھا, ایمان کی وجہ سے انسان کے اندر جو چینجز آنی چاہیے اس کا تذکرہ تھا. اب پوری انسانیت کو پکارا گیا, کیا, انا خلقناکم من ذکر و انثا, بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. اشارہ ہے ذکر میں حضرت آدم اور انسا میں حضرت حوا کی طرف. اور اگر اس کو کلوز سرکل میں کر لیں تو مذکر اس کا باپ اور انسا اس کی ماں ہے. لیکن ابتدا میں تو بہرحال آدم اور حوا ہی سے یہ سب پیدا ہوئے. وجعلناکم شعوباً, اور ہم نے تم کو بنا دیا قبیلے, قومیں اور قبیلے. شعوب کا جلو سے شعب سے ہے. شعب بہت بڑی جماعت کو کہتے ہیں. پیچھے میں نے آپ کو سارے لکھائے تھے سٹیپ کہ عربی زبان میں قبیلہ, کنبا, برادری, اشیرہ کیا ہوتے ہیں. تو شعب جو ہے ایک بڑے لیول پہ بات ہوتی ہے جس کو ہمارے ہاں برادری کہہ سکتے ہیں. آپ عموماً لوگ خاندان کی برادری کی بات کرتے ہیں. اور قبائل, قبیلت ان کی جمع ہے. شعب کہتے ہیں ایسی جماعت جو ایک اصل پر جمع ہو. قبائل اور خاندان بھی اس میں بڑے بڑے آ سکتے ہیں, خاندانوں کے خاندان ہیں. سب سے بڑا حصہ عربی میں شعب ہوتا ہے اور سب سے چھوٹا اشیرہ ہوتا ہے. اشیرہ اشر سے 10 لوگوں کی جماعت, جس کو ہم اپنے گھر کی فیملی کہہ سکتے ہیں, شوہر اور بچے. قبائل قبیلے سے کیوں منائے, لیتعارفو, تاکہ ایک دوسرے کو پہچان لو. بس یہ ہے وجہ تمہارے مختلف گھروں میں پیدا کیے جانے کی, مختلف لوگوں کو مختلف چیزوں میں رکھنے کی. لیکن یہ چیزیں نہ تو ظاہری بڑائی کی وجہ ہے, کیونکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے سب سے معزز اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے. اصل عزت تقوی کی بنیاد پہ ہے. ان اللہ علیم خبیر, بے شک اللہ تعالی علم والا اور جاننے والا ہے. جس جگہ پہ یہ آیات نازل ہو رہی تھی وہ جگہ ایسی تھی کہ جہاں لوگ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے. بنی اسرائیل میں ایک باپ کی نسل سے ہونے کا تکبر تھا, تو عرب میں بالکل اس کا اپوزٹ تھا. یہ چھوٹے چھوٹے قبیلوں اور ٹولیوں میں مبتلا تھے. ہر ایک اپنے آپ کو دوسرے سے بزرگ اور اشرف قرار دیتا. قریش کے قبیلے والے جو تھے وہ فخر میں تھے, بہت بڑے. جب مکہ فتح ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور حکم دیا کہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دو. حضرت بلال جو ہی کعبہ کی چھت پر چڑھے اذان دینے کے لیے تو قریش کے کچھ بڑے لوگ ان پر ٹوٹ پڑے. ان کو دکھ ہوا. مکالمہ سناتی ہوں آپ کو. عطاب بن حسید بولا, اللہ کا شکر ہے میرا باپ یہ روح فرسا منظر دیکھنے سے پہلے مر گیا. نعوذ باللہ, یعنی کہ ایک کالا حبشی کعبے کی چھت پہ اذان دے رہا ہے, شکر ہے میرا باپ اس سے پہلے مر گیا. حارث بن ہشام کہنے لگا, اس کالے کوے کے بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اور مؤذن نہیں ملا. زبانیں کھلتی ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے. سہیل بن عمر نے کہا, جیسے اللہ کی مرضی. ابو سفیان نے کہا, میں تو کچھ نہیں کہتا, ایسا نہ ہو کہ ہماری اس گفتگو پر اللہ اس کو آگاہ کر. ان کے دل میں اب ایمان آ رہا تھا نا, تو ان کو تھا کہ اللہ کے نبی کو پتہ نہ چلے. اچھا, ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا یہ عمل ہمیں پیچھے بھی ملتا ہے جب ہرقل کے دربار میں تھے. کہتے تھے میں یہاں جھوٹ بول سکتا ہوں اس کے خلاف, لیکن مجھے پتا ہے کہ اللہ اس کو بتا دے گا. تو لوگ نیکوں سے ڈرتے بہت ہیں, چاہے خود نیک بنے نا. اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی تھی کہ لوگو کیا ہو گئے, ان خلقناکم من ذکر و انثا, تم ایک ہی سے آئے ہو. تو فخر کا یہ نظریہ اس دور میں جاہل اور غیر مہذب عربوں تک ہی نہیں رہا، آج پوری دنیا میں جتنی قومیں ہیں اور ہر دور میں رہی کسی نہ کسی طور پر اس بیماری کا شکار رہی۔ کسی نے اپنی وطنیت کی بات کی، کسی نے اپنی نسل کی بات کی، کسی نے خاندان کی، برادری کی بات کی۔ آپ دیکھیے خاندان غلامہ تک کی حکمرانی آپ کو ماضی میں ملے گی۔ ہر دور میں کسی نے بلیک اور وائٹ امریکنز کی بات ہوئی، ایک بہت بڑی جنگ ہو چکی ہے امریکہ کی ہسٹری میں جہاں وائٹ لوگ اور بلیک تھے، اور آج اس کا دن بھی وہ مناتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جس کو لوگوں نے رکھی، آج وہاں جہاں جمہوریت کی بات کی جاتی ہے وہاں بھی آپ دیکھیں کہ انڈیا کو دیکھ لیں کتنے طبقے ہیں، کہیں برہمن اور شودر کی بات ہوتی ہے، جگہ الگ، کنویں الگ۔ امریکہ میں آج بھی ایسے ہوٹل موجود ہیں کہ جس کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ نو بلیک پیپل۔ بعض جگہ ریڈ انڈین کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، وہاں کے اصل باشندے، ایک ایسے ہوٹل میں وہاں لکھا ہوتا ہے کہ ریڈ انڈین اور کتے داخل نہیں ہو سکتے۔ اتنا ہے، سفید اور سیاہ فارم کے کالج الگ تھے، اسکول الگ تھے۔ یہ تو اب کچھ تھوڑا سا ہوا، اور جرمن میں ہٹلر کا روپ دیکھ لیجئے، کروڑوں انسانوں کو مار دیا صرف اس بات پہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے بتوں کو توڑ دو، وطنیت کا بت توڑ دو۔ یہاں ہم سب اپنے لیے بھی ایک عمل کی بات نوٹ کریں گے کہ یہ کہنا کہ وی آر پاکستانیز، 14 اگست منانا، یہ وطن کے بت کو پوچھنا ہے۔ اسلام نہ وطنیت کا دائرہ دیتا ہے، نہ قومیت کا دیتا ہے، نہ رنگ اور نسل کا دیتا ہے، اور نہ زبان کا دیتا ہے۔ یہ وہ بت ہیں جن کو آج بھی توڑنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ایک ماں باپ سے ہماری نسبت جوڑ رہا ہے کہ دیکھو جب سارے ایک تھے پیچھے سے، اب آگے آ کے رنگ فرق ہو گئے، زبانیں فرق ہو گئیں، تو کیا بڑی بات ہے؟ کوئی کسی خاندان میں اپنی مرضی سے پیدا ہوا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم کہہ کر یہ بتا دیا کہ اصل کمانے کی چیز ہے تو تقوی کماؤ۔ آپ کے لیے ایک چھوٹا سا اصول رکھتی ہوں، آپ اپنی اصلاح کے لیے کہہ لیں یا دیکھنے کے لیے کہ کہاں کس کی عزت ہے کہاں نہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں انسان کا اختیار ہوتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں اختیار نہیں ہوتا۔ مثلا اختیار آپ کا جس میں نہیں ہے، آپ کہاں پیدا ہوں، کون آپ کی ماں بنے، کون آپ کا باپ بنے، آپ شیخ فیملی میں پیدا ہوں یا راجپوت میں پیدا ہوں، آپ کا اختیار نہیں۔ آپ پاکستان میں پیدا ہوں یا انڈیا میں ہوں یا آپ امریکہ میں ہوں، آپ گورے ہوں کہ کالے ہوں، لمبے ہوں کہ پتلے ہوں، کالے بال ہوں کہ گنگریالے ہوں، نیلی آنکھیں ہوں کہ کالی، نہیں اختیار نہ۔ تو جہاں اختیار کوئی نہیں نا، وہاں پہ کوئی فخر نہیں ہے۔ اب دوسری طرف چلے، کچھ چیزیں اختیاری ہیں نا، آپ نماز زیادہ پڑھیں کہ نہ پڑھیں، آپ کے اندر تقوی کام ہو کے زیادہ ہو، آپ روزے زیادہ رکھیں کہ نہ رکھیں، آپ قرآن زیادہ پڑھیں کہ نہ پڑھیں۔ بس یہ جن چیزوں پہ آپ کا اختیار ہے، یہ چیزیں ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی پیدا کرنا ہے تو اپنے ایمان کو بڑھائیے، کچھ ایسی چیزوں کو کیجئے۔ اور یہ اندر کی کیفیت ہے جس کو اللہ جانتے ہیں، لیکن اس کا اظہار بندے کی حسن معاشرت سے ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ، اس کے معاملے کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک واقعہ بھی آتا ہے ان آیات اور ان سے اگلی آیات کے ساتھ۔ قبیلہ بنی اسد کے چند لوگ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، قحط تھا بہت زیادہ، یہ لوگ دل سے مومن نہیں تھے، صرف صدقہ حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایمان والا ثابت کیا، لیکن نہ اسلام کا پتہ تھا، نہ احکام اور آداب کا پتہ تھا۔ انہوں نے مدینہ کے راستوں میں غلاظت اور نجاست پھیلا دی، بازاروں کی چیزیں مہنگی کروا دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک تو ایمان کا جھوٹا دعویٰ کیا، دوسرے آپ کو دھوکہ دینا چاہا، تیسرے آپ پر یہ احسان جتلایا کہ دوسرے لوگ تو ایک زمانے تک آپ سے لڑتے رہے، آپ کے خلاف جنگیں کرتے رہے، پھر مسلمان ہوئے، ہم بغیر کسی جنگ کے آپ کے پاس حاضر ہو گئے ہیں مسلمان ہو کر، لہذا آپ ہماری قدر کریں۔ اور اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بگلی ساری آیات کو سنیے گا۔ قالت الاعراب آمنا، اعراب کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، قل لم تؤمنوا، آپ فرمائیے تم تو ایمان نہیں لائے، ہاں کہنا ہے تو کیا کہو، ولیکن قولوا اسلمنا، البتہ یہ کہو کہ ہم نے اطاعت اختیار کر لی۔ جبکہ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ کتنا پیارا انداز ہے، ایسے لگتا ہے کہ ایک برتن ہے، اس میں ابھی ایمان کو بھی داخل ہونا ہے۔ کرو کیا ایمان کو لانے کے لیے، اپنے اسلام کو پختہ کرنے کے لیے، وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، لا يلتكم من اعمالكم شيئا، تو ذرا بھی کمی نہ کرے گا تمہارے اعمال میں کچھ بھی، تھوڑی بھی کمی تمہارے اعمال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں کرے گا، جو کرو گے اس کو پاؤ گے، ملو گے. یہ جو یلت کم کل الرجیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد